والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرة السيدين الطاهرين لا سيما على حجة الله على العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجتنبوا كبائر ما نهوا عنكم مسائل فقہ کے سلسلے میں غسل جنابت کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج کی تقریر کے بارے میں یہ اعلان تھا کہ مکمل تقریر مسائل فقہ پہ ہوگی ما سوائے 10 منٹ یا 8 منٹ کے اس ٹکڑے کے جو گناہان کبیرہ میں سے اس گناہ کو مکمل کرے گا جو 2 ہفتے قبل بیان کیا جا رہا تھا. البتہ مسائل فقہ کا جو حصہ ہے یہ پورا کا پورا ایک عنوان پہ نہیں ہوگا, کیونکہ میرا عام مشاہدہ یہ ہے کہ مسائل سننے کو لوگ تیار رہتے ہیں, لیکن اگر 50 منٹ ایک ہی عنوان پہ گفتگو ہو تو شاید ذہن تھکنے لگے. اور پھر یہ کہ 2 اہم مسئلے ایسے ہیں جن کی وضاحتیں ضروری ہیں, تو جیسا اس سے پہلے کچھ دروس میں طریقہ کار رہا ہے تو مسائل فقہ میں بھی آخر میں کچھ متفرق مسائل کی خاطر عنوان بدل دیا جاتا ہے. تو گویا آج کی تقریر کے 3 حصے ہو گئے. پہلے غسل جنابت کا مسئلہ, اس کے بعد خمس کا ایک مسئلہ جو وضاحت طلب ہے, پردے کا ایک مسئلہ جو وضاحت طلب ہے, اور آخر میں گناہان کبیرہ کا بیان. غسل جنابت کا مسئلہ جو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے وہ ان سننے والوں کے لیے ایک قسم کی تکرار اور گھبراہٹ کا سبب بنے گا جو درس توضیح المسائل نامی تقاریر کے سلسلے میں شرکت کر چکے ہیں, لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اہم ہے اس لیے اس کو میں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا ہوں. اگرچہ عام طریقہ کار تو یہی ہے کہ جس طرح توضیح المسائل میں لکھا ہے مسئلہ بیان کر دیا جائے, لیکن بہتر یہ کہ کم از کم آج کے مسئلے کو قاعدے اور قانون کے تحت بیان کیا جائے, تاکہ اگر قانون ذہن میں رہے اور مسئلہ کبھی ذہن سے نکل بھی جائے تو آسانی سے یاد آ سکے. تو جو آج کا پہلا مسئلہ بیان ہو رہا وہ در حقیقت ایک قانون کے تحت حل ہوتا ہے جس کا نام ہے قانون فراق اور قانون تجاوز. مسئلہ ہے کہ غسل جنابت کے دوران انسان کو مختلف قسم کے شک پیدا ہو سکتے ہیں, اور جو شک پیدا ہوتے ہیں ان کا الگ الگ کوئی حکم نہیں, بلکہ سب ایک قانون کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو قانون کو سمجھ لیا جائے تو بات کی ساری گفتگو آپ کے لیے اتنی آسان ہو جائے گی کہ اگر وہ آپ بھلا بھی دیں اور قانون ذہن میں رہے تو بات حل ہو جائے گی. اچھا, یہ جو 2 قانون جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے, یہ 2 ہفتے پہلے کی تقریر میں بیان ہو چکے تھے, اب ان کا عملی نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن پھر بھی آج کیونکہ 2 نئی گفتگو ہے اور 15 دن کے وقفے کے بعد ذرا اس کی تکرار ہو جائے تو ذہن میں بات تازہ ہو جائے. یہ مختلف شک انسان کو عبادتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں, اس کے لیے اسلام نے ایک قانون بنایا ہے قانون فراغ. فراغ سے رے الف غین, یہ عربی کا وہ لفظ ہے جس سے اردو میں فارغ ہونے کا محاورہ استعمال ہوتا ہے. میں فلاں کام سے فارغ ہو گیا, فلاں چیز سے فارغ ہو گیا, میں نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا اور اس سے فارغ ہو گیا, مثلاً یعنی کسی کام کو ختم کر لینا اور کسی کام کو مکمل کر لینا. تو قانون فراغ کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی عبادت آپ مکمل کر لیں, پوری عبادت ہو جائے, اس کے بعد ایک شک پیدا ہوا اس عبادت کے بارے میں کہ یہ عبادت میں نے صحیح کی ہے یا غلط کی, تو اب اسلام نے قانون, ایک رول, ایک اصول ہم کو یہ دیا کہ ایسے شک پہ قطعاً توجہ نہیں دی جائے گی, اور یہ سمجھا جائے گا کہ جو عمل میں نے کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا. یہ ہے قانون فراغ یا اصول فراغ یا فراغ کا رول, کہ جب کسی عبادت کو انسان مکمل کر لے اس سے فارغ ہو جائے, اب شک پیدا ہو جائے. اور اس کی میں نے کچھ مثالیں دی تھی, خصوصاً آج کے ماحول میں جہاں ہر ایک ہفتے کے بعد مومن کی معلومات میں دو چار نئے مسئلے آ جاتے ہیں, اور ہر نیا مسئلہ اسے پرانی عبادتوں کے بارے میں شک میں ڈالتا چلا جاتا. اچھا, ایک منٹ یہاں روک کے ہم اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک بات کی اور وضاحت کر دیں. علماء اور مراجع کے درمیان ایک یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے کہ جب کوئی انسان کسی عبادت کو انجام دیتا ہے تو کیا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس عبادت کے واجبات کیا ہیں یا نہیں؟ اسے نہیں معلوم کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے واجبات کیا ہیں, بس اتنا ہے کہ بس یہ کام ایسے کرنا ہے اور میں نے صحیح کیا. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں, بعض مراجع کا یہ فتویٰ ہے, بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ خالی نماز پڑھنا فائدہ مند نہیں, جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نماز میں کیا کیا چیز واجب ہے. فرض کیجیے کہ آپ نے نماز سیکھ لی کسی سے, الحمد بھی پڑھ رہے, قل و اللہ بھی پڑھ رہے, رکوع بھی کر رہے, تشہد بھی ہے, سلام بھی, لیکن یہ کچھ نہیں پتا کہ اس میں واجب کیا ہے, مستحب کیا ہے, ضروری کیا ہے, ثواب کے لیے کیا ہے. بس اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے نماز, تو کیا یہ آپ کی نماز اللہ قبول کر لے گا؟ بعض علماء نے کہا نہیں, آپ عبادت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ, میں اللہ کے حکم سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں, خود پتا تو چلے اس نماز میں اللہ کا کیا کیا چیز حکم ہے اور کیا چیز فقط ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. ایک گروہ علماء کا احساس گزرا, چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کام نہیں آئے گی جب تک کہ نماز کے واجبات آپ کو معلوم نہ ہوں. لیکن یہ علماء بہت ہی مختصر, بہت ہی محدود ہیں. اس کے مقابلے دوسرا نظریہ یہ کہ انسان پر اللہ یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے, یہ تم ایک ایک چیز کی تفصیل معلوم کرو, اتنا خلاصہ کافی ہے کہ جو نماز میں نے پڑھی بس یہ اللہ کا حکم تھا اور میں نے صحیح نماز پڑھ لی, بس اتنا کافی. چاہے آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز واجب نہیں ہے, چاہے آپ کو معلوم نہ ہو, چاہے آپ نماز کے واجبات کو, یعنی اب دوسرے الفاظ میں مسئلہ یہ بس کہ خالی نماز کی نیت بھی کافی نہیں, نماز کے اپنے واجب ٹکڑوں کی نیت بھی ضروری. اب میں یہ عمل کر رہا ہوں, اب میں یہ عمل کر رہا ہوں, اب میں یہ عمل کر رہا ہوں, تو یہ جو دوسرا گروہ ہے علماء کا, وہ کہتے ہیں نہیں, خالی نماز کی آپ کے پاس نیت ہے وہ آپ کی نماز صحیح مانی جائے گی. اور یہی علماء کے اکثریت کا فتویٰ ہے, چنانچہ آغا خوئی اور امام خمینی کا تو ہے ہی, لیکن ان کے علاوہ بھی اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے. اسی وجہ سے وہ ایک مسئلہ جو کراچی میں 8 سال پہلے باقاعدہ پیدا کیا گیا, اٹھایا گیا, آپ میں سے بہت سو کو تو یاد بھی نہیں ہوگا, اور بہت سے لوگ 8 سال پہلے وفاق کے اتنے قریب نہیں ہوں گے, لیکن مجھے یاد کہ 8 سال پہلے کراچی میں ایک مسئلہ اٹھایا گیا, خواتین کے درمیان اٹھایا گیا, اور یہ مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا. اور اگر یہ فتویٰ علماء کا وضاحت کے ساتھ پیش نہ کیا جاتا تو اکثر ایسی خواتین تھیں جن کو ساری زندگی کے فضا نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیا تھا مسئلہ بتانے والی نے. کیا مسئلہ اٹھایا گیا؟ قیام مستقل پر رکوع کا. یہ میں ضمنی طور پہ اس لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی جو میں نے دو چار منٹ آپ کے لیے ہیں یہ کوئی میں نے فضول بات لی کہ بھائی یہاں ہمارے ماحول میں یہ مسئلہ کہاں ہوگا. نہیں، نامکمل معلومات رکھنے والے کبھی کبھار لوگوں کو اس طرح بہکاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا بہرحال خواتین میں خاصا کام بھی پھر ان کی ذات سے ہوا، لیکن ایک بلا وجہ کا ایک انتشار برپا ہو گیا. یہ میں 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں، کہ مسئلہ ممبر سے بیان ہوا کہ قیام متصل کر رکوع نماز میں واجب. کیا آپ خواتین قیام متصل کر رکوع جانتی ہیں کسے کہتے ہیں؟ مرد نہیں جانتے تھے اکثر 8 سال پہلے، تو عورتوں کی بات کو چھوڑ مجنے کی اکثریت میں، میں مجنے میں تو نہیں تھا کہ انہوں نے کس طرح جواب دیا، لیکن مجنے کی اکثریت کا جواب پہنچا ان کے پاس کہ نہیں، اکثر خواتین کو نہیں معلوم قیام متصل پر رکوع. انہوں نے فتویٰ دیا کہ کیوں کہ آپ کو قیام متصل پر رکوع نہیں معلوم اور یہ واجب میں رکنی، جو اگر اولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل ہوگی، اس لیے آپ کی نمازیں غلط ہیں. اچھا، اب اس کے بعد نمازیں غلط ساری نمازوں کی قضا کریں. اب اس کے بعد جب قیام متصل پر رکوع کی تحقیق کی گئی، پھر اب عورتیں جب اس مسائل کی کلاس سے باہر آئیں، بہرحال سب پریشان تھی، تحقیق کی گئی کہ قیام متصل پر رکوع کسے کہتے ہیں، تو پتا چلا کہ تقریباً ہر عورت قیام متصل پر رکوع پہ عمل کر رہی. کیونکہ قیام متصل پر رکوع کس چیز کا نام؟ کہ آپ پیرٹ ختم کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے ایک سیکنڈ کھڑے رہے، ایک سیکنڈ بھی ذرا زیادہ لیکن چلے بھائی، ایک سیکنڈ کھڑا رہنا واجب ہے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں. اور یہ ایک سیکنڈ ایک ایسی چیز کہ جس کی وضاحت کرنا علماء کے لیے مشکل. سنا کہ آغاز خود نے تو جملہ بدل دیا، کہا کہ قیام متصل پر رکوع کا مطلب یہ کہ آپ قیام کی حالت سے رکوع میں جائیں، چھٹی ہوئی حالت سے رکوع میں نہ جائیں. خیر اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو جب یہ پتا چلا کہ قیام متصل پر رکوع کا مطلب یہ کہ الحمد کے بعد جو دوسرا سورہ ہے وہ ختم کر کے ایک سیکنڈ کھڑے رہیں، اس کے بعد پھر رکوع میں جانا، اور وہ جو ایک سیکنڈ کھڑے رہیں اگر اس میں اللہ اکبر پڑھ دیں تب بھی قیام متصل پر رکوع مل جائے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں انا انزلنا کا سورہ ہم نے ختم کیا، اس کے بعد جو اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کہنے میں جو ہم کھڑے رہیں یہی قیام متصل پر رکوع. نہیں، یہ تو قیام متصل پر رکوع کے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا. اگر آپ اللہ اکبر بھی کھڑے رہتے ہوئے نہ کہیں، جھکتے ہوئے کہیں، خالی اللہ کا ال آپ کی زبان سے نکلا اس وقت آپ کھڑے تھے. جیسے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا نمازوں میں کہ وہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ پورا اللہ اکبر کھڑے رہتے ہوئے نہیں کہتے، بلکہ اللہ اکبر شروع کیا اور جھکتے چلے گئے رکوع. یہاں تک کہ اکثر لوگوں کا اکبر رکوع میں جا کے مکمل ہوتا، اس سے نماز باطل نہیں، یہ مسئلہ کلیئر کر دیں. تو آپ فقہ کہتی کہ اگر آپ اللہ اکبر کا انت وہ کھڑے ہوئے کہہ دیا، چاہے بعد میں اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہا، تو جو ال آپ نے کہا ال، اتنی دیر جو آپ کھڑے رہے یہی قیام متصل پر رکوع. یہ پتا چلا خواتین تو ہر ایک نے کہا کہ اتنا تو ہم کھڑے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں جو نماز ہم کو سکھائی اس کے اندر مستحبات کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جس کے بہت سارے فائدے ہیں. اب یہی ایک فائدہ کہ الحمد کا سورہ اور انا انزلنا کا سورہ ختم کر کے اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس میں آٹومیٹک قیام متصل پر رکوع ہم کو مل گئے. اب یہ مسئلہ خواتین نے جا پوچھا کہ بھائی پچھلی تقریر میں تو ہم کو معلوم نہیں تھا یہ قیام متصل پر رکوع کس چیز کا نام، اب پتا چلا ہم کو، اور یہ تو ہم کرتے تھے، یہ قیام تو ہم انجام دیتے تھے. تو اب ان کو مسئلہ بتایا گیا کہ نہیں، مہاراج یہ کہتے ہیں کہ خالی قیام متصل پر رکوع اگر آپ انجام دے لیں تو صحیح نہیں، آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہم جو قیام کر رہے ہیں یہ وہ قیام متصل پر رکوع والا. کیا اب مسئلہ بتانے والی اپنے مجلس سے سوال کر رہی ہے کہ کیا اللہ اکبر کہتے وقت یہ نیت آپ کی ہوتی تھی کہ میں قیام مستقل پر رکوع کر رہی ہوں؟ لا محالہ جواب یہی ہوگا کہ نہیں، یہ تو نیت ہی نہیں ہوتی تھی. تو کہا کہ پھر وہ قیام مستقل پر رکوع دیکھا، کیونکہ علماء کا فتویٰ یہ کہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں، نماز کے واجبات کی بھی نیت ہونی چاہیے. اب میں الحمد پڑھ رہا ہوں، اب میں قیام مستقل پر رکوع کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں. اب یہ مسئلہ بتایا گیا آپ کے شہر نہیں بلکہ آپ کے محلے، آپ کے خاندان والوں، اور اس کے بعد یہ جتنا بڑا ایک مسئلہ بنا وہ مجھے معلوم. اس وقت پر خواتین کو بھی اتنا زیادہ شوق نہیں تھا مسائل کا، بڑی مشکل سے جا کے یہ مسئلہ حل ہوا. کیونکہ بہرحال اگر یہی مسئلہ آغاز ہوئی کا بھی ہوتا تو یقیناً ساری زندگی کی نمازیں قضا کرنا پڑتی. اچھا تو خیر، یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ بات پیش کی جائے ہمارے معاشرے میں. لیکن یہ مسئلہ ایسے کچھ علماء کا جن کو سالوں بلکہ صدیاں گزر گئیں، بہت ہی محدود علماء. اگر شیعہ علماء کی تعداد 500 ہوگی آج تک مراجع کی، تو شاید اس میں 2 یقین کا یہ فتویٰ ہو، موجودہ مراجع کا یہ فتویٰ نہیں بلکہ موجودہ کا، پوری صدی کا، بلکہ گزشتہ 2-3 صدیوں کسی کا یہ فتویٰ نہیں. اور سب کا یہ کہنا کہ عبادت کے دوران یہ نیت ہونا ضروری نہیں کہ میں اس وقت کیا کام کر رہا ہوں، میں کیا اتنا کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا. اب آئیے اصل مسئلے کو بیان کریں. تو اگر آپ ایک عبادت انجام دے، اس کے کئی سال بعد آپ کو پتا چلا، مثلا عام مومنین جنہیں نہیں معلوم کہ قیام مستقل پر رکوع کسے کہتے ہیں، آج ان 30 سال بعد پتا چلا کہ یہ چیز ہے قیام مستقل پر رکوع، اب انہیں شک ہو گئے کہ جو آج تک ہم نے نمازیں پڑھی تھی، پتا نہیں اس میں ہم قیام مستقل پر رکوع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. تو اگر آغاز کوئی کا فتویٰ ہوتا کہ قیام متصل رکوع کے لیے بھی نیت ضروری ہے، تو یہ 100% ثابت کہ جب ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قیام متصل و رکوع کس چیز کا نام، تو یقیناً ہم نے نیت نہیں کی ہوگی اور نمازیں غلط ہو جاتی. لیکن موجودہ مراجع کہتے ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے، مثلا آپ کی نیت ضروری نہیں. اگر آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور خود بخود وہ واضح ہو جائے، تب بھی آپ کی عبادتیں صحیح. کہ میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ نئے نئے مسئلے سنیں آپ کے دل میں شک پیدا ہو کہ آج تک جو نماز پڑھی کیا اس میں اس مسئلے کی میں نے پابندی کی یا نہیں کی. یہ شک کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے مسئلہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن ویسے ہی میں اس کی پابندی کرتا آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے پابندی نہ کی، یہ شک ہو. اب یہ قانون چلے گا. ایک اور اس کی چھوٹی سی مثال دے دیجیے. مسا کرتے وقت یہ فتویٰ کہ بالکل اگر آپ نے ہاتھ کو سیدھا کھڑا کر کے مسا کیا، اس طرح کہ ناخون اور ناخنوں کے ساتھ والے گوشت سے مسا ہوا، تو آپ کا مسا باطل، اور مسا باطل تو وضو باطل، اور وضو باطل تو نمازیں باطل. یہ ایک مسئلہ. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا ہاتھ لٹا کے مسا کرے، یہ بھی ضروری نہیں. یہ تو غلط کہ آپ پورا ہاتھ بالکل سیدھا کھڑا کر اس طرح کہ آپ کے سر کی کھال کو ناخون اور ناخنوں سے ملا ہوا گوشت لگے، یہ بالکل سیدھا کھڑا کر کے جو مسا کیا جائے ہاتھ کو سیدھا کھڑا کر کے، یہ مسا بالکل باقی. اور مسا کے بعد آپ نے سن لیا اس کے عملی نتائج. اچھا اب یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کو بالکل سر پہ لٹا دیا جائے اور مسا کیا جائے. یہ دو باتیں ہوں. مستحب کیا ہے؟ ہاتھ کو لٹا کے مسا کرنا، چاہے آپ کس طرح سے لٹائیں اور چاہے آپ کس طرح سے لٹائیں. کیسے سننے والوں کو کس طرح اور اس طرح تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن آپ لوگ جو مجمع ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ چاہے ہاتھ کو آپ اس طرح سے لٹائیں اور چاہے ہاتھ کو بھی کراس میں رکھ کے لٹائیں اور مسا کریں، بہرحال ہاتھ اگر لیٹا ہوا تو مسا صحیح مستحب ہے، بلکہ صحیح ہے. اور بالکل ہاتھ کو سیدھا سر کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے تو مسا پاتے. اب یہ دو مسئلے تو کلیئر. لیکن جو بالکل ہاتھ کو لٹا دینے کا مسئلہ، یہ لازم مسئلہ نہیں. اگر آپ کا ہاتھ سر کے ذرا سا بھی جھکا 45 کا اینگل بنے یا اس سے بھی کم کا ذرا سا بھی جھکا کہ یہ جو انگلیوں کی پہلی پور اس کا کچھ حصہ اس کے گوشت کا کچھ حصہ سر پہ لگ جا رہا تو آپ کا مسئلہ صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ہاتھ کو بالکل سیدھا کھڑا کریں اور مسئلہ باندھے. اچھا وہ بھی اگر آپ ہاتھ کو بالکل سیدھا کھڑا کریں اور ہاتھ پہ دباؤ نہ ڈالیں تو باندھے, لیکن اگر آپ ہاتھ کو سر پہ بالکل سیدھا کھڑا کر کے ذرا دباؤ کے ساتھ طاقت کے ساتھ مسا کرے تو آپ کا گوشت دبے گا. دبنے کے نتیجے میں انگشت شہادت کی پہلی طور پر گوشت جو ہے دبنے کی وجہ سے یہ بھی سر کو لگے گا اور مسا صحیح ہو جائے گا. دیکھیے میں مسئلے کو پورا واضح کر رہا ہوں کہ اس طرح سے مسا کرنا کہ انگشت شہادت پھل انگشت شہادت نہیں انگلیوں کی پہلی طور کا اوپر والا حصہ سر پہ لگنا چاہیے. اب اس وقت انسان بالکل ہاتھ کو سیدھا کھڑا کرتا اور ہلکے سے مسا کرتا اس میں صرف ناخون اور ناخون سے متصل گوشت لگتا وہ مسا تو غلط. اب یہ مسئلہ آپ نے آج سنا اور آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے اتنے مسا کیے ہاتھ کو مثلا سیدھا کھڑا کر کے کیے, اب یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ اس کا مطلب ہے میری ساری عبادتیں غلط. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ہاتھ کو بالکل سیدھا کھڑا کرنا غلط, مسئلہ نہیں معلوم اور آپ ہاتھ کو سیدھا کھڑا کرتے, لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہاتھ جھک جاتا ہو اور اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ جھک جاتا تو خود بخود آپ کی نیت کے بغیر آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں معلوم, لیکن اگر ذرا سا ہاتھ جھک جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مسا جس حصے سے ہو سکتا ہے وہ خود بخود سر پہ لگ جاتا تھا. آپ کو نہیں معلوم تھا مسئلہ, لیکن اگر ذرا بھی ہاتھ جھک جاتا یا ذرا بھی کوئی زور کے ساتھ مسا کرتا تو خود بخود وہ والا حصہ سر پہ لگ جاتا تھا جس سے مسا صحیح ہوتا. اب یہ ساری میں تفصیل میں کیوں جا رہا ہوں, قانون اختلاف کمپلیٹ ہو جائے. اب مسئلہ کیا بنا کہ اگر کوئی آدمی جاہل مسئلہ ہے اور بعد میں اسے مسئلہ پتا نہیں چلا, بعد میں اسے مسئلہ پتا چل گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور ہی اس نے غلطی کی ہوگی اپنی پرانی عبادتوں. جیسے میں نے مثال دی کہ اکثر کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کو سیدھا کھڑا کر کے مسا کیا جا سکتا, لیکن پھر بھی بالکل سیدھا اس کا ہاتھ کھڑا رہتا ذرا سا تو جھک ہی جاتا, وہ فطرت میں شامل. یہ کوئی آر سی سی کی یا کانکریٹ کی دیوار نہیں ہے کہ ذرا بھی نہ جھک, تھوڑا بہت ہاتھ جھک ہی جاتا. لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم کہ ہاتھ کو بالکل سیدھا کھڑا کرنے سے مسا غلط, پھر مسئلہ نہیں معلوم, پھر وہ ذرا سے ہاتھ کو جھکا کے اپنے مسئلے کو صحیح کر لیتے. یہ میں نے ضمنی بات کہہ دی اس لیے کہ انفرید جو آیت اللہ ہے کوئی کے نئے مسئلے اور جو اس وقت ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو چھاپا جائے تقریباً 400-500 مسئلے, اس میں یہ مسئلہ 3-4 جگہ کتاب میں آیا, وہ غلط فہمی تو ضرور پیدا ہوگی. آپ پہلے سے سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہی کہ اگر کوئی واپس ہاتھ کو بالکل سیدھا کھڑا کر کے مسا کرے تو مسا باطل, لیکن یہ جیسے پتا چلا کہ آج سے پہلے جو ہم نے مسا کیے ہمارا ہاتھ بالکل سیدھا ہی رہتا تھا سارا سبھی نہ جھکتا, ہو سکتا کہ ہمیں معلوم نہ ہو لیکن ہمارا ہاتھ جھک جاتا. اب یہ مسئلہ کیسے حل, کیونکہ مسئلہ کیا بنا, ہو سکتا ہے ذرا سا ہاتھ جھک جاتا تو مسئلہ صحیح, ہو سکتا ہے نہ جھکتا ہو, یا تو نہیں ہے پرانی زندگی. اب آیا قانون خراب. قانون خراب کا مطلب یہ کہ جب آپ ایک واجب انجام دے چکے اس کے بعد آپ کو شک ہوا اس کے بارے میں کہ پتہ نہیں میں نے وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا, شک ہوا اس کو آپ صحیح مانیں گے, یہی سمجھیں گے ٹھیک ہے مجھے مسئلہ نہیں معلوم, مجھے طریقہ نہیں معلوم, مجھے کچھ نہیں معلوم, لیکن پھر بھی یہی سمجھیں گے کہ میری عبادت ہے صحیح. چنانچہ وہ آدمی جو نماز کے مسائل میں بالکل زیرو, وہ بھی اگر 5 سال نمازیں پڑھ کے آپ مسئلہ سیکھ رہا تو ہر مسئلے پہ اس کو شک ہوگا. جیسے بعض شکی لوگوں کا مسئلہ علم طب کے بارے میں یہی, بعض ایسے لوگ ہیں معاشرے کہ اگر کسی بھی بیماری کے بارے میں کوئی کتاب پڑھے یا آرٹیکل پڑھے یا مضمون پڑھے اخبار, فوراً وہ سمجھتے ہیں ارے یہ ساری باتیں تو ہم نے بھی ہوتی, یہ جتنی بھی نشانیاں فوراً محسوس ہوتا، دل تو ہمارا بھی بیٹھتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا تو ہمیں بھی آتا، ہر بیماری ان کو اپنے اندر محسوس ہونے لگتی. تبھی تو کہا گیا کہ آپ طبیبوں سے رجوع کیے بغیر اپنے آپ کو خود سے بیمار نہ سمجھے، اس لیے کہ علامتیں کئی بیماریوں کی اتنی ملتی جلتی کہ اگر ایک عام آدمی پڑے گا تو وہ اپنے آپ میں ہر بیماری پائے گا. یہی مسائل فقہ کا مقصد کا معاملہ، کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پتہ چلے گا، اگر آپ ذرا بھی دیندار، آپ کو ہر عبادت میں لگے گا کہ میں نے غلطی کی، ارے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، ارے یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، ضرور میری پچھلی نمازوں میں غلطی ہوئی ہو. نہیں، قانون فراہم. شک ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میری ساری نمازیں سکی، ارے کیسے سکی، میں تو بالکل جاہل ہوں، مجھے تو ایک مسئلہ بھی نہیں معلوم. کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں معلوم، اب معلوم ہوا. شک ہوا کہ پہلے اس مسئلے پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، سمجھ لیں کہ میں نے کر لیا تھا. جاہل آدمی بغیر علم کے بہت سی باتیں صحیح کرتا، یہ ایک رحمت ہے، نعمت ہے جو خدا نے ہم کو دی، ورنہ وہی حیثیت و حالت ہوگی کہ معلوم ہوا ہر دو سال ایک سال کے بعد ساری نمازوں کی قضا کی، کیونکہ ساری نمازوں کی قضا کر کے آج بیٹھے اللہ کا شکر ہے 20 سال کی نمازیں پڑھ، فوجی فوجی ایک نیا مسئلہ نکلا ہے، پھر ساری نمازیں غلط، پھر ساری نمازیں پڑھ کے بیٹھے، پھر ایک نیا مسئلہ نکلا ہے. یہ قانون فراغ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کہ جتنی عبادتیں ہیں سب کو صحیح سمجھ لی. یہ ہو گیا اس قانون کا خلاصہ. اس کا مطلب کیا؟ مختصر در سب مکمل بات، جب بھی کوئی عمل مکمل ہو جائے اس کے بارے میں جو شک ہو اس پہ پسند توجہ نہ. لیکن ہاں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ میں نے یقیناً اپنی عبادتوں کو غلط انجام دیا ہے، یقیناً میں نے غلط مسا کیا ہے، پھر یہ قانون نہیں چلتا. یہ قانون صرف شک میں چلتا ہے، یقین میں نہیں. اگر یقین ہو جائے کہ میں غلطی کرتا رہا تھا آج تک، ان نمازوں، ان وضو، ان غسل، ان تیمموں کا مسئلہ بدل جائے گا. ایک بات. دوسرا مسئلہ ہے اسلام میں قانون تجاوز. میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں مسئلے اچھی طرح سے ہر آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائیں. دوسرا مسئلہ ہے قانون تجاوز. تجاوز کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں. اگر اسلام کا کوئی عمل بھی بسیط نہیں، ہر عمل مرتب، ہر سے مقصد جو عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں مرتب. بسیط کسے کہتے ہیں؟ بسیط کہتے ہیں کہ بس ایک منٹ میں پورا عمل ہو جائے، ایک سیکنڈ. ہر عمل اسلام کا مرتب. مرتب کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کئی حصے ہیں. نماز، نماز کے اندر کتنے حصے ہیں؟ الحمد ایک حصہ، دوسرا سورہ، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت، پھر اس کا الحمد، کسی طرح سے وضو. ایک عمل نہیں، حصے. پہلے چہرہ، پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر سر، پھر سیدھا پیر، پھر الٹا پیر. غسل ایک نہیں ہے، حصے. سر و گردن اور دایاں جسم اور بایاں جسم. تو جتنے بھی اعمال عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کے حصے. قانون تجاوز کا مطلب یہ کہ ابھی آپ ایک کام سے فارغ نہیں ہو اس کے اندر، لیکن اس کے ایک حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں جا چکے ہیں. دوسرے حصے میں جا چکے، پہلے حصے کے بارے میں شک ہوا کہ یہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا. اس میں بھی اسلام کہتا کہ کبھی اپنے شک پہ توجہ نہ. اب مثلا قانون تجاوز، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، الحمد کا سورہ ختم کر کے انہیں انزلنا شروع کیا، شک ہوا الحمد میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا. کیونکہ آپ دوسری چیز میں آ چکے ہیں، ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، یہاں قانون فراغ تو نہیں لگے، قانون تجاوز لگے. ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، پھر بھی ایک قانون اسلام نے دیا الحمد انا انزلنا میں جا کے الحمد کے بارے میں شک ہو، اس سے کوئی اہمیت نہیں. اچھا آپ رکوع میں گئے، شک ہو رہا کہ الحمد اور انا انزلنا میں نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں، پچھلے مرحلے بھی کوئی توجہ نہ. اچھا سمے اللہ علیہ من حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، شک ہوا میں نے رکوع صحیح کیا ہے یا غلط، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کیونکہ اگلی چیز میں گئے پچھلی چیز کو صحیح مانا. یہ پوری نماز میں اصول چلتا. البتہ اس میں ایک دو ٹیکنیکل باتیں، ایک دو اس کے اندر ٹیکنیکل باتیں جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک بحث یہ آتی کہ اگر ہم ایک حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں جائیں نیکسٹ، تو جب ہم نئے حصے میں جائیں گے پیچھے والے کے بارے میں کسی شخص سے توجہ نہیں ہے، لیکن ایک اس میں اختلاف ہے آغا خوئی اور خمینی میں، اور خاصا اہم اختلاف ہے اس لیے بتا رہا ہوں. وہ اختلاف یہ کہ آغا خوئی کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز میں جواب دیا تو پرانی چیز پہ توجہ نہ دیں، لیکن شرط یہ کہ جس دوسری چیز میں آپ گئے وہ واجب ہونا چاہیے. اگر واجب میں نہیں کسی مستحب میں گئے تو پھر اس صورت میں یہ قانون نہیں چلے. ایک جملہ اس سے پہلے اور آنا چاہیے، جب آپ نماز کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں اور آپ کو شک ہو جائے اپنے شک پہ توجہ نہ دیں، لیکن اگر آپ کو اسی حصے میں شک ہو گئے، ابھی آپ الحمد پڑھ رہے ہیں اور شک ہوا الحمدللہ پڑھنے سے پہلے کہ بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ابھی آپ اگلی چیز میں نہیں گئے، پھر اپنے شک پہ توجہ دینا، تفریق ہو رہی ہے بحث. بس ایک جملہ کافی کہ جب کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اگر ابھی اسی چیز میں ہے تو اس کو انجام دینا پڑے، آگے کی چیز میں جا چکے ہیں سمجھ لیں کہ میں نے صحیح کر لیا، کر بھی لیا اور صحیح بھی کر لیا. لیکن آپ کوئی کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب آپ آگے کی واجب میں چلے جائیں. امام خمینی کہتے ہیں نہیں، اگر آپ آگے کے مستحب میں بھی چلے جائیں تو پیچھے کے شک پر توجہ نہ دیں. اب مثال اور بات پتہ، قل ھو اللہ کا سورے کے بعد قنوت پڑھا جاتا ہے، قنوت پڑھتے ہوئے ہم کو شک ہوا ہم نے قل ھو اللہ کا سورا پڑھا تھا یا بھول گئے. لیکن یوں آپ دیکھیے کہ ایک چیز سے نکل کے دوسری چیز میں جا چکے ہیں، بھائی قل ھو اللہ سے نکل کے یہی مانا جائے گا قل ھو اللہ پڑھ لیا ہے، اپنے قنوت کو کنٹینیو کیجیے جاری کیجیے، کوئی فرق نہیں ہوگا. فرق اس لیے ہو، اب ایسے ہی فرق نہیں اصول کی وجہ سے ہو، کیونکہ قل ھو اللہ کے بعد قنوت مستحب ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر آپ بعد والی مستحب چیز میں بھی چلے گئے تو پیچھے کے تمام شک غلط، سنا کے قنوت میں گئے قل ھو اللہ کا شک غلط. آغاز کوئی فرماتے نہیں بعد والی جس چیز میں آپ جائیں اس کو واجب ہونا چاہیے، قنوت واجب نہیں. تو جب تک آپ قنوت میں یہی مانا گیا ابھی آپ آگے نہیں گئے، ابھی آپ نیکسٹ نہیں ہوئے، ابھی آپ وہیں پہ کھڑے، چنانچہ قل ھو اللہ پڑھنا پڑے گا. ہاں اگر رکو میں چلے جائیں رکو تو واجب، پھر قل ھو اللہ کا شب تو آگے کوئی بھی کہتے ہیں فتن توجہ نہ دے کیونکہ اگلے واجب میں داخل ہو گئے. خیر اب کی مثالیں میں دوں گا تو آپ الجھ جائیں گے، لیکن یہ قانون بہت اہم ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا تو تیمم کے شک ختم، نماز کے شک ختم، روزے کے شک ختم، سب جگہ میرے لیے آسانی رہے. خیر بہرحال ہم واپس اپنے غسل کے مسئلے پہ آ گئے، مگر ایک چیز کی وضاحت کر تو دو قانون اسلام نے بتائے. پہلا قانون کیا ہے، جب آپ کا کوئی واجب کوئی عبادت آپ مکمل کر لیں اس کے بارے میں شک ہو کوئی توجہ نہ دے، سمجھے میں نے صحیح کیا. دوسرا ہے قانون تجاوز، ابھی آپ عبادت کر رہے ہیں مکمل نہیں کی لیکن اس کے ایک حصے سے دوسرے میں چلے گئے اور اگلے حصے میں جا کے پچھلے کے بارے میں شک ہو کوئی توجہ نہ دے. قانون فراغ جو پہلا قانون وہ ہر جگہ چلتا، قانون تجاوز ہر جگہ چلتا ہے سوائے وضو کے، وضو میں نہیں چلتا. یہ بہت بڑا فرق. اچھا اس کی مثال الحمد کے بعد انزلنا میں جا کے الحمد کے بارے میں شک ہوا قانون تجاوز، میں نے پڑھ لیا. رکو میں جا کے انا انزلنا کے بارے میں شک ہوا صحیح، سجدے میں جا کے رکو کے بارے میں شک ہوا کہ صحیح کیا یا غلط، صحیح کیا، نماز میں چلے. تیمم دونوں ہاتھ مار کے پیشانی کے بعد سیدھے ہاتھ کا مسا کر رہے پیشانی کے بارے میں شک ہوا نہیں، میں نے صحیح تیمم کیا. الٹے ہاتھ کا مسا کر رہے تیمم میں سیدھے ہاتھ کے بارے میں شک ہوا نہیں، میں نے صحیح کیا. قانون تجاوز وضو میں نہیں چلتا. وضو میں کیا، پورا وضو کر لینے کے بعد اگر کوئی شک ہو وضو، پتا نہیں مسا صحیح ہے یا غلط، پتا نہیں چہرہ صحیح ہویا یا غلط، پتا نہیں پیر کا مسا صحیح کیا یا غلط، سب صحیح کیونکہ قانون فراغ وضو میں چلتا. لیکن اگر وضو کے بیچ میں شک ہو گیا، مثلا الٹا ہاتھ ہو گیا، شک ہوا کہ چہرہ صحیح دھلا تھا یا غلط، شک ہو آپ کو توجہ دینا پڑے گی. اگر سے آپ چہرے سے آگے نکل کے ہاتھ پہ جا چکے ہیں لیکن چونکہ وضو میں قانون میں تجاوز نہیں چلتا, حتیٰ یہ الٹے پیر کا مسا کر رہے ہیں اور چہرے کے بارے میں شک ہو گئے کہ میں نے چہرہ دھویا تھا نہیں دھویا, نہیں چلے گا قانون تجاوز, بالکل شروع سے جا کے دو بار پورا وضو کرے. یہ جملے کا یہاں موقع نہیں, تفصیل آئے گی وضو کے مسائل میں. صرف میں نے اس لیے بتایا کہ غلط فہمی نہ ہو. اب دو قانون آپ نے سن لیے, الحمدللہ آپ کی ساری زحمتیں ختم ہوئی, اب مسائل پہ ڈائریکٹ ہم آ جاتے ہیں. دو قانون آپ نے سنے, ان دو کی تفصیل. قانون فراغ یعنی عمل مکمل کر کے شک ہو, شک سے توجہ نہیں دینا. قانون تجاوز اگر عمل کے دوران اگلی چیز میں جا کے پچھلے کے بارے میں شک ہو, کوئی توجہ نہیں دینا. یہ دو قانون سمجھ گئے, اب دو چھوٹے چھوٹے دو. پہلا جملہ یہ کہ قانون تجاوز تب چلتا ہے جب آپ اگلی چیز میں پہنچ جائیں. اگر آپ اسی چیز میں اور اس کے بارے میں شک ہو تو شک سے توجہ دینا پڑے. ایک بات. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ دونوں قانون شک کے عالم میں چلتے ہیں, یقین اگر ہو گیا غلطی کا یہ قانون نہیں چلے. بس اب ختم گا. اب غسل جنابت. غسل کے اندر سب سے پہلا آج کا مسئلہ, اگر بھی یہ دونوں مسئلے بھی کام آئیں گے لیکن پہلے مختصر. غسل ایک ایسی عبادت کہ اگر آپ نے غسل میں کوئی غلطی کر دی, چاہے آمدن کی ہو یعنی جان بوجھ کر, تب بھی آپ کا غسل باطل. چاہے سہون کی ہو یعنی کھولے سے کوئی غلطی ہوگی, تب بھی آپ کا غسل غلط. چاہے جہلن کی ہو یعنی مسئلہ نہیں معلوم, تب بھی آپ کا غسل غلط. بہت سی عبادتیں ایسی کہ اگر بھولے سے انسان غلطی کر جائے تو اللہ اس غلطی کو معاف کر دے گا. بہت سی عبادتیں ایسی کہ مسئلہ نہیں معلوم اس لیے آپ غلطی کریں, اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن غسل ایک ایسی عجیب عبادت ہے, وضو بھی غسل بھی اور تیمم بھی, یہ تینوں ایک ساتھ. اس میں جو جان بوجھ کے غلطی کرے وہ تو خیر اس کا تو غسل ہے ہی غلط. بھول والے کو بھی معافی نہیں, جاہل مسلط کو بھی معافی نہیں. ہاں ایک فرق ہے, جان بوجھ کے غلطی کرے تو غسل بھی غلط اور گناہ گار ہو, بھولے سے غلطی ہو جائے تو غسل غلط گناہ نہیں ملے. بہرحال بھول والے کو اللہ کبھی گناہ نہیں دیتا. لیکن غسل بہرحال ایک ایسی چیز جس میں کوئی غلطی معاف نہیں, کوئی غلطی معاف نہیں, چاہے جان بوجھ کے کرے, چاہے بھولے سے ہو جائے, چاہے جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہو, غسل میں غلطی معاف نہیں ہے. کیا مطلب؟ غسل باطل, یعنی جتنے آپ نے غسل غلط کیے ہیں سب دوبارہ کرنا, اور اس کے بعد جو عبادتیں ہیں ان سب کو دوبارہ انجام دینا. یہ پہلا مسئلہ. ایک مسئلہ ہو گیا. اب آئیے اس کے پیٹ میں تین مسئلے اور چھپے ہوئے ہیں, ان کو ہم نکالیں اور جو قانون آپ نے سنے ان کی مدد سے مسئلہ حل کریں. اب شروع ہو رہے ہیں غسل جنابت میں شک کے مسئلے. مسئلہ نمبر ایک, اگر کسی آدمی کو یہ شک ہو جائے کبھی غسل کرنے غسل کے بعد کہ میں نے غسل صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا, ہو جائے یقین نہیں ہے شک, پتہ نہیں غسل آج تک میں نے صحیح کیا یا غلط, اپنے تمام غسل صحیح مانے گا اور توجہ نہیں دے گا. قانون فراغ یہاں لگا. جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, جو لوگ قانون وانون سے دلچسپی نہیں رکھتے, ان کے لیے صرف اتنا مسئلہ, آپ غسل کر چکے چاہے کئی سال گزر گئے اور اب شک ہو رہا کہ آج تک جتنے غسل کیے ہیں میں نے صحیح تھے یا غلط, شک ہو رہا. شک کا مطلب آپ کا دل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا, آپ یہی سمجھیں گے سارے غسل صحیح. اور چاہے کسی خاص غسل میں یہ شک ہو جائے, یہ ٹھیک ہے میں غسل کا طریقہ سب کچھ معلوم, لیکن آج جو غسل خانے میں غسل کے لیے جائے دوران غسل ذہن بہت زیادہ ادھر ادھر بھٹکا, غسل کر کے تو نکل ہے, جیسے ہی باہر آئے شک ہو رہا یہ غسل میں نے صحیح کیا یا غلط کیا, دوران غسل کچھ توجہ نہ رہی, تب بھی آپ سمجھیں گے میں نے صحیح غسل کیا. اور جس اصول کی بنیاد پہ قانون پڑا عمل مکمل ہو کے جو شک ہو جائے اس پہ توجہ نہیں ہے. ہاں ہاں ایک مسئلہ ہے, اگر کسی کو یہ شک ہوا کہ میں نے جو غسل کیا ہے صحیح ہے یا غلط تو صحیح مانو. اگر کبھی یہی شک ہو جائے کہ میں نے غسل کیا بھی تھا یا نہیں کیا, یہ پتا ہے کہ آج صبح میں جنوب ہوا اس وقت شک ہو رہا ہے، پتا نہیں غسل کیا ہے یا نہیں کیا، یہ شک ہو رہا ہے. اگر یہی شک ہو جائے کہ غسل ہی کیا ہے یا نہیں کیا، جبکہ یہ تو معلوم ہے کہ غسل واجب ہو گیا تھا، یہ یاد نہیں کہ غسل کیا یا نہیں کیا، پھر تو آپ کو یہ غسل پورا دوبارہ کرنا پڑے گا. دوبارہ کا لفظ تو ویسے ہی آ گیا، کیونکہ یہی ہم کو پتا نہیں کہ ہم نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا. تو دیکھیے ٹیکنیکل مسئلہ ہے لیکن سمجھ میں آ جائے. یہی شک ہو کہ غسل کیا یا نہیں کیا تو سمجھیں گے نہیں کیا اور دوبارہ واجب نہیں کر رہا. اور یہ شک ہو کہ یہ تو معلوم ہے کہ غسل کر لیا، صحیح کیا یا غلط، صحیح سمجھے. اچھا یہ جو مسئلہ آپ نے سنا کہ اگر یہی شک ہو کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا، یہی شک تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا. لیکن ایک مقام پر بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے، یہ مسئلہ ٹکراتا ہے ایک اور مسئلے، کبھی کبھار شریعت میں دو مسئلے ٹکرا جاتے ہیں، دونوں مسئلے اپنی طرف کھینچتے ہیں انسان کو. اب وہاں کا وہاں عجیب صورتحال ہوتی ہے، اس کی ایک مثال سن لی. آپ تو پہلے ہی ذہنی طور پہ تھکے ہوئے اور کیوں میں آپ کو تھکاؤں، لیکن ایک مثال بہت اہم. وہ مثال کیا ہے کہ ایک آدمی پر غسل واجب ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس نے کچھ نمازیں بھی پڑھ لی. اب اسے شک ہو رہا، مثلا کل صبح غسل جنابت واجب ہوا ایک انسان پر، جمعرات کی صبح، اس وقت اسے شک ہو گیا کہ وہ غسل میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، جبکہ اس کے بعد اس نے جمعرات کی ظہر عصر کی دو نمازیں پڑھی، شب جمعہ کی مغربین دو نمازیں پڑھی چار، آج جمعہ کی صبح کی نماز پڑھی پانچ. یہ پانچ نمازیں پڑھ چکا لیکن اب ایک مرتبہ شک ہو رہا کہ میں نے کل جو صبح احتلام ہوا تھا نماز صبح کے بعد، تو میں نے غسل اس کا کیا ہے یا نہیں کیا، کچھ نمازیں بھی پڑھی. اب یہاں دیکھیے دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں. غسل کا اصول یہ کہ اگر غسل کرنے میں شک تو یہ سمجھو کہ غسل نہیں کیا، لیکن پانچوں نمازیں آپ پڑھ چکے ہیں. نمازوں کا مسئلہ یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ میں نے صحیح نماز پڑھی یا غلط، تو اس کو صحیح مانیں گے. پانچ نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں کل سے آج تک، تو نمازوں کا قانون یہ بتاتا ہے کہ پانچوں نمازیں صحیح. صحیح کا مطلب آپ غسل کر چکے تھے تبھی تو صحیح. نمازوں کے ساتھ قانون فراغ رہا ہے اس کی حمایت کرنے کے لیے. یہ نمازیں یعنی اگر کسی پر غسل واجب، پھر وہ کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں، پھر اسے شک ہو جائے کہ میں نے غسل کر کے نماز پڑھی ہے یا بغیر غسل. اب یہ عجیب مسئلہ، قانون فراغ، اگر یقین ہو جائے کہ میں نے بغیر غسل کی نمازیں پڑھی ہیں تو یقیناً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، دوبارہ غسل بھی کرنا ہے، نمازوں کی قضا بھی کرنا. لیکن اب صحیح شک ہو رہا تو غسل کیا تھا یا نہیں کیا. ایک طرف دل کہہ رہا جب میں نے نمازیں پڑھی ہوں گی تو یقیناً پہلے غسل کیا ہوگا، اور اگر دل نہ بھی کہے تو قانون فراغ کہہ رہا. دوسری طرف غسل کا اصول یہ کہ اگر غسل کے صحیح اور غلط ہونے کا شک ہو تو مت توجہ دو، لیکن اگر یہی شک ہو جائے کہ غسل کیا بھی تھا یا نہیں کیا تو غسل کرنا پڑے گا. اب یہ دو قانون ٹکرا رہے ہیں، چنانچہ ہمیں ایسے طریقے سے عمل کرنا کہ یہ بھی خوش ہو جائے اور وہ بھی خوش ہو جائے. اور اس کے لیے ایک فتویٰ سن لی جو تمام مجتہدین کا ہے سوائے آغا خوئی کے. آغا خوئی کے مقلد سرا انتظار ہے تاکہ سب مجتہدین متفق ہیں، یعنی سب سے مقصد موجودہ دور میں. وہ کیا؟ وہ یہ مسئلہ کہ اگر آپ غسل واجب ہو پھر کچھ نمازیں پڑھ پھر شک ہو گئے تو نمازوں کو صحیح مان، ان کی قضا نہیں کر، یہ صحیح کیونکہ قانون فراغ ان کی حمایت کر رہا. دوسری طرف اپنے آپ کو نجس مان اور ایک دوسرا غسل فوراً جا کے کر، یہ سمجھ لیں کہ میں نے کوئی غسل نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ غور کریں تو منطقی آدمی کہے گا کہ تو بہت عجیب بات، نمازیں اگر صحیح مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاک تھے، اور اگر پاک تھے تو اب یہ غسل کس چیز کے لیے. لیکن نہیں باہر ہر جگہ منطق و فلسفہ نہیں چلتا، کہیں پر احتیاط کرنا پڑتی ہے کیونکہ مسئلہ آخرت کا مسئلہ. تو اب یہاں سے دونوں کو مانیں گے، نمازوں کو مانیں گے کہ صحیح یعنی طہارت کے ساتھ. چنانچہ اگر نمازیں پڑھنے کے بعد شک ہو جائے غسل کے بارے تو نمازوں کو صحیح مانیں، لیکن غسل بھی دوبارہ کرنا ہے اگلی نماز کے. نمازوں کو صحیح مانو، اپنے آپ کو پاک نہ مانو، نجیس مانو، نجیس بھی مانو، نماز بھی صحیح، یہ دونوں چیزوں پہ عمل ہو جائے. ہاں اب آگاہ ہوئی تو مسئلہ کھل دی. اس کے بعد پھر اس مسئلے میں بھی دو چھوٹی چھوٹی باتیں. اب تو میں کون سی پڑھ رہا ہوں, اب اگر کسی کو مسئلے خوش لگ رہے ہیں تو پھر میں اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتا. ہاں پہلے تو قانون کو میں اپنی طرف سے لے آیا, اس میں مجھے احساس جرم بھی ہو رہا, گلٹی کانشیس, لیکن اب تو توضیح پڑھ رہا ہوں, توضیح بھی اگر کوئی نہ سننا چاہے تو اس کا تو پھر یہاں آنا ہی دے گا. اس لیے یہ مسئلہ توضیح میں ہے, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. سارے علماء کا مسئلہ کیا کہ اگر نمازوں کے بعد شک تو نمازوں کو صحیح مانو, نمازوں کے ساتھ قانون فراہم, دوسری طرف اپنے آپ کو نجیز مانو. کیونکہ اصل قانون غسل کا یہ ہے کہ اگر کبھی غسل کے یہی شک ہو کہ غسل کیا تھا یا نہیں کیا تو اپنے آپ کو نجیز مان کے غسل کرنا. اس میں دو ایکسپشن ہوں گے جو ہم قریب آ رہے ہیں. پہلے آغاز کوئی غلط آغاز ہوں, اس کے ساتھ ایک شرط اور لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا اور یہ یاد ہے, اب یہ ٹکڑا بڑا عجیب, یہ یاد ہے کہ نمازیں پڑھنے سے پہلے میں اس طرف متوجہ تھا, یہ آپ کو یاد کہ جب میں نے نماز شروع کر دی تھی, جب میں نماز کی تیاری کر رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں نجس ہوں, اب بھول گیا کہ اس کے بعد غسل کیا ہے یا نہیں کیا. آگے انہیں ٹکڑا یہ لگا دیا, ایک مسئلہ یہ بڑھا دیا. اگر آپ کو اتنا یاد, غسل یاد نہیں, اتنا یاد کہ نماز کے وقت سے پہلے میں متوجہ تھا اور اپنی نجاست پر, بھائی جمعرات کی صبح 6 بجے 7 بجے ایک آتی ہے منسلک ہوا, بولے جب 1 بجے ظہر کی نماز پڑھی 12:30 1 پر یاد تھا کہ میں نجیب, پھر یہ اس وقت نہیں پتا کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا. پھر آگے کوئی کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ چلے, نمازوں کو بھی صحیح مانو اور اپنے آپ کو نجیس مان کے نیا غسل کرو. اور اگر نمازوں کے وقت ہم کو یاد نہیں تھا نجاست, یا اب یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت ذہن اس طرف گیا تھا نہیں گیا تھا, باقی مراجع کہتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں, نمازیں صحیح ہیں, نیا غسل کرنا. آگاہ کوئی فرماتے ہیں نہیں, اگر آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ نماز کے وقت آپ کا ذہن متوجہ تھا یا نہیں تھا تو احتیاط سے واجب یہ کہ نمازوں کی بھی قضا کرے, غسل تو کرنا ہی کرنا, نمازوں کو بھی غلط مان. اچھا ہاں احتیاط واجب, احتیاط واجب میں امام خمینی کی طرف رجوع کریں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر ذہن متوجہ بھی نہیں تھا نمازوں کے پڑھتے وقت تب بھی نمازیں پڑھ, یا آغائے گل پائیدانی کی طرف رجوع کریں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ نہیں, جو سمجھنے والے ہیں سمجھ گئے, کافی لوگوں کو سمجھانا میرے بس میں اس وقت نہیں رہا, یہاں تک بات پہنچی. تو مسئلہ کیا ہوا, مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی کو نمازوں کے بعد شک ہو جائے کہ صبح تو میں جنوب ہوا تھا, غسل کر کے نماز پڑھی یا بغیر غسل, تو نمازوں کو بھی صحیح مانے اور اپنے آپ کو نجیس مانے اور غسل کرے. آگاہ کوئی کا اختلافی نوٹ سن لیجیے اور سمجھ لیجیے خود. لیکن اس مسئلے میں تو ایکسیپشن, کیا مسئلہ ہے کہ نمازیں صحیح ہیں آپ نجیس, لیکن اس میں تو ایکسیپشن ہے. نمبر ہے وہ نماز جس کا وقت ابھی باقی ہے قضا نہیں ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. مثلا آپ نے آج جمعے کی نماز اور عصر کی نماز بھی پڑھ لی, پھر شام کے 4 بجے شک ہوا کہ میں جمعرات کی صبح نجیس ہوا, جمعے کی سے پہلے تک میں نے 6-7 نمازیں پڑھی, کیا میں نے غسل کیا تھا یا نہیں, یہ جمعے کے دن آج شام کو 4 بجے شک ہوا, تو اب جو جمعرات کی ظہرین تھی وہ صحیح ہوگی, جو شب جمعہ کی مغربین تھی صحیح ہوگی, جو جمعے کی صبح کی نماز ہے صحیح ہوگی, ہاں لیکن جو جمعے کی اور عصر کی نماز ہے وہ باطل ہوگی کیونکہ اس کا وقت باقی ہے. تو جس نماز کا وقت باقی ہو اسے تو دوبارہ پڑھنا, غسل کر کے دوبارہ پڑھنا, جو نمازوں کا وقت چلا گیا اس کو بالکل صحیح مانا جائے. یہ ہوا ایک ایکسیپشن. اور دوسرا مسئلہ بھی ذرا جمناسٹک جاتا ہے ذہنی, چنانچہ آپ سب تیار رہیے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو وہی مسئلہ کہ یہ یاد ہے کہ میں صبح جنب ہوا, پھر میں نے کچھ نمازیں پڑھی, اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے غسل کیا یا نہیں کیا, تو اصل مسئلہ کیا ہے, نمازیں بھی صحیح ہیں اور غسل بھی کر لو دوبارہ. لیکن اگر نمازوں کے بعد حدث اصغر آ چکا، یعنی نمازوں کے بعد آپ پیشاب بھی کر چکے. مطلب وہی میں جمعرات کی مثال دوبارہ دوں، جمعرات کی صبح نجس ہوئے، جمعے کے دن اس وقت شک ہوا کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا، جبکہ آپ نے پانچ نمازیں پڑھ لی اور آج صبح کی نماز کے بعد دس میں آنے سے پہلے مثلاً کوئی پیشاب کر کے آیا، یا صبح کی نماز کے بعد کوئی سو گیا اور پھر اٹھ کے درس میں آیا، درس میں نہ آئے یعنی جب اسے شک ہوا. اگر نمازوں کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں تو یہی مسئلہ چلے گا، نماز صحیح اور غسل کر. لیکن اگر نمازوں کے بعد کوئی ایسا کام بھی کر لیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا، اس صورت میں مسئلہ تو وہی کہ نمازیں سب صحیح ہیں غسل کرنا، مگر غسل کے ساتھ وضو بھی کرنا. اب جو غسل آپ کو کرنا ہے غسل جنابت، غسل جنابت کے بعد وضو نہیں ہوگا، اس مسئلے میں ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ یہ بھی بہت بالکل کامن سینس کی بات، کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اگر وہ جو آپ جمعرات کو صبح نجی صبح اب اس وقت سے ہو رہا ہے غسل کیا یا نہیں کیا، تو دو ہی صورتیں، یا کر لیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. ابھی تو کرنا کیونکہ آپ شک ہیں، لیکن اصلا حقیقتا شاید کر بھی لیا غسل بھول گئے یا شاید نہ کیا ہو. تو اگر حقیقتا آپ نے غسل کر لیا ہے، اگر اصل میں کر لیا بھی بھولے گئے، تو ابھی جو اس وقت آپ دوبارہ غسل کرنے جا رہے ہیں اسلام کی وجہ سے، شریعت بھیج رہے ہیں، تو یہ والا غسل جنابت نہیں ہو گیا جو آپ نے کیا ہوگا جو آپ بھولے ہوئے. تو اب جو دوسرا غسل ہے آپ کا، یہ غسل جنابت نہیں ہوا، غسل احتیاطی ہوا، اس کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا ہو غسل، آپ کا شک صحیح ہے کہ یہی جو آپ غسل کریں گے یہ غسل جنابت، پھر اس کے ساتھ وضو کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ اب شک ہے آپ کو خود نہیں پتا، کیونکہ اگر آپ واپس غسل کر چکے تھے جمعرات کی صبح تو غسل جنابت تو ہو گیا، یہ نیا والا غسل جنابت نہیں، چنانچہ وہ وضو کام جو آپ نے بعد میں پیشاب کیا اس کے لیے وضو کرنا. ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان مسئلوں سے ڈر کے پیشاب پتا ہونے کا محاورہ یہی پہ سازے پا جائے اس لیے گفتگو کا دوں. یہ تو ہوا ایک مسئلہ مکمل. کون سا مسئلہ؟ کہ اگر یہی شک ہو جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی تقریر کے شروع کے سارے اعلانہ پھلو، اسی چیز کا وقت باقی لیں گے، صرف سات منٹ آٹھ منٹ باقی، اور میں نے تین تین حصے کر دیے تھے تقریر کے، خیر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا. خیر آئیے مسئلے پر. کیا مسئلہ ہوا؟ ابھی ایک مسئلہ کہ اگر کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہی سمجھے نہیں کیا اور جا کے دوبارہ غسل کریں. اور اگر یہ تو پتا ہے کہ غسل کیا، شک ہو رہا ہے صحیح کیا یا غلط کیا، اس کو صحیح مانے. یہ بات مکمل ہوئی، آئیے دوسرے مسئلے پر چلیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ تو مسئلہ تھا غسل کے بعد. اب ایک مسئلہ کہ آپ ابھی غسل کر رہے ہیں، دوران غسل آپ کو شک ہو گئے کہ میں نے فلاں جگہ پانی پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یہ تو بہت ہوتا رہتا، تو پیش آنے والا مسئلہ. دوران غسل آپ کو شک ہو گئے کہ فلاں جگہ پانی پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. اب وہ جو فلاں جگہ، جو مشکوک جگہ، اگر آپ ابھی اسی حصے کو دھو رہے ہیں تو واجب ہے وہاں پانی پہنچانا، چاہے پہلے پہنچا چکے ہوں لیکن شک میں پڑ گئے تو دوبارہ پہنچیں. اور اگر آپ اس حصے سے اگلے حصے میں جا چکے ہیں، کوئی توجہ اپنے شک سے نہ دیں، یہ ہے قانون تجاوز. اب اس کی وضاحت سن لی. یہاں پھر آوائے خوئی اور آوائے کمینی والے الگ ہو گئے. آوائے خوئی والوں کا مسئلہ آتا ہے، ابھی آپ جسم دھو رہے ہیں، شک ہوا کہ مثلاً کانوں کے پیچھے میں نے پانی پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے. اب کانوں کا تعلق کیونکہ سر و گردن سے، اور اس حصے سے آپ آگے نکل آئے، آپ تو جسم کے مرحلے میں آ گئے. آوائے خوئی کے نزدیک غسل کے دو مرحلے، سر کا مرحلہ اور جسم کا مرحلہ. تو جسم کے مرحلے میں شک ہوا، کانوں کے پیچھے پانی گیا یا نہیں گیا، بالوں کے اندر پانی گیا یا نہیں گیا مثلا، یا یہ کہ آنکھوں کے نیچے پانی پہنچا یا نہیں پہنچا. لیکن کب ہوا یہ شک؟ جب آپ جسم کے مرحلے، یہ سارے شک بیکار ہیں، فضول ہیں، غلط ہیں، کوئی توجہ نہیں دے. قانون تجاوز جب اگلے حصے میں جا چکے ہیں جسم کے مرحلے، تو سر کے سر کے جتنے شک ہیں ہم سب کو کاٹ کے پھینک دیں. کوئی اہمیت کوئی ویلیو پائی کی ویلیو نہیں ہے سر کے شک کے بارے میں. لیکن جسم دھوتے جسم کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو اس پر توجہ دینا. مثلاً پورا جسم دھونے کے بعد بالکل نیچے پاؤں کی طرف آ رہے ہیں, شک ہو گئے کہ سیدھے ہاتھ کے نیچے بغل میں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا. پہنچانا پڑے گا پانی آپ پر واجب, چاہے پہلے پہنچ بھی چکا ہوں کیونکہ شک ہوا. اور کس چیز کے بارے میں شک ہوا اسی چیز کے بارے میں ابھی آپ جس کو کر رہے ہیں, یعنی جسم کے بارے میں شک ہوا. ٹھیک ہے آپ جسم کے اوپر کے حصے سے سارے ہو کے نیچے آ چکے ہیں لیکن بہرحال پورا جسم غسل کے اعتبار سے ایک چیز, تو نچلے حصے میں آپ اوپری حصے کے بارے میں شک ہوا تب بھی توجہ دینا. کیونکہ قانون تجاوز کہتا کہ جس چیز کے بارے میں شک اگر آپ ابھی اسی مرحلے میں ہیں تو شک کو صحیح ماننا پڑے گا, اگر نیکسٹ مرحلے میں جا چکے ہیں تو شک کو غلط ماننا پڑے گا. تو اگر مثلاً غسل کرتے کرتے پیروں تک آ رہے ہیں, برتن کے بارے میں شک ہوا, سر کے بارے میں شک ہوا, بالوں کے بارے میں شک ہوا, سب غلط. کیونکہ پیر جسم والے مرحلے میں, اس کا مطلب سر کا مرحلہ گزر گیا. لیکن اگر جسم ہی کے بارے میں شک, چاہے سیدھی طرف چاہے الٹی طرف, اس پہ توجہ دے کے پانی پہنچانا, یہ آغاز کوئی فرماتے ہیں. امام خمینی انہیں قوانین کو مانتے ہیں لیکن کیونکہ امام خمینی کے یہاں جسم کے تین مرحلے ہو جاتے ہیں, مسئلہ بدل ہے. امام خمینی ایک مرحلہ سر و گردن کو مانتے ہیں, ایک سیدھے کو ایک الٹے. اب اگر آپ سیدھا جسم دھو رہے ہیں اور سر و گردن کے بارے میں کوئی شک ہے, آپ اس سے آگے نکل گئے, توجہ نہ دیجیے. امام خمینی آپ الٹا جسم دھو رہے ہیں اور سیدھے کے بارے میں کوئی شک ہوا, توجہ نہ دیجیے. جس کی وجہ سے فرق کیا ہوا آگاہ کوئی اور امام خمینی آگاہ کوئی فرماتے کہ اگر آپ الٹا پیر دھو رہے ہیں بالکل غسل مکمل اور سیدھے ہاتھ کے بارے میں شک ہوا, تب بھی اپنے شک کو صحیح مان کے اس کو دھونا پڑے گا. کیوں دھونا پڑے گا؟ اس لیے کہ سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر دونوں ایک ہی دستا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر آپ الٹا ہاتھ دھو رہے ہیں اور سیدھے پیر کے بارے سیدھے ہاتھ کے بارے میں شک ہوا, شک میں توجہ نہ, کیونکہ امام خمینی کے نزدیک الٹے جسم میں آنے کا مطلب آپ سیدھے والے مرحلے سے آگے آ چکے ہیں. جب آگے آ چکے ہیں تو اس پہ توجہ نہیں دینا. پہلی بات, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں, پہلے ہی آپ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو کیا مسئلہ بنا؟ ایک ہی مسئلہ کہ آپ آئے خوری کے نظر جسم دھوتے کسی بھی حصے کے بارے میں شک ہو جائے, اس شک پر توجہ دے کے وہاں پانی پہنچانا. لیکن ہاں یہ بھی نہ ہو خالی وہیں پہ پانی پہنچانا, مثلاً الٹا پیر دھو رہے سیدھے ہاتھ کے بارے میں شک, سیدھے ہاتھ کو دھونا لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر سے پورا جسم دھو, نہیں خالی سیدھے ہاتھ کو دھو لے باقی تو جسم دھلا ہوا اور پھر الٹے پیر پر آ جائیں گے, پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا. پھر سیدھا حصہ دھویا اور الٹے پیر پہ ڈائریکٹ آ جائیں گے. لیکن آغاز خمینی کیا اور سہولت و آسانی, دو مسئلے مکمل. آخری مسئلے بس, اس آخری مسئلے پر شک کی ساری کتاب بند ہو جائے گی. آخری مسئلہ, اچھا آخری مسئلہ تو میں نے غلط دے دیا, شک کا ہے یہ مسئلہ ہے یقین. ابھی تک تو شک کی بات تھی, اب آئیے یقین. غسل خانے سے نکل آنے کے بعد شک والے مسئلے میں آپ نے سنا آغائے خمینی کے مقلدوں کو آسانی ہو گئی کچھ, آغائے خوئی کے مقلدوں کو مشکل ہو گئی. لیکن خیر یہ شریعت کا حکم. اب جو مسئلہ ہے اس میں آغائے خوئی والوں کے لیے آسانی, امام خمینی والوں کے لیے مشکل. لیکن یہ مشکل اور آسانی تقریب کو نہیں گئے کرتے, اس کی وجہ سے تقریب نہیں بنتی. اب آئیے مسئلہ تو, اب شک کی بات تھی, اب یقین پر آ جائیں. یقین سے کس طرح غسل خانے سے نکلا, ہم کو یقین ہو گیا کہ جسم کے ایک حصے سے پانی نہیں پہنچا. اب یقین اگر ہے تو کوئی قانون کام نہیں آتا, سب گئے بیکار. اب آج آپ کو اس جو حصہ رہ گیا ہے اس کو دھونا پڑے گا, اور کس طرح سے دھونا پڑے گا کہ اس کے بعد غسل کے دوسرے حصے بھی ہو جائے. مثلاً یقین ہو گیا کہ بالوں کے نیچے میں نے پانی نہیں پہنچایا ہے غسل کرنے کے بعد, باہر آئے غسل خانے سے یقین ہو گیا, دوبارہ جائیے غسل خانے اور بالوں کے نیچے پانی پہنچائیے, پھر اس کے بعد نیچے کا پورا جسم آپ کو دھلانا چاہیے. کیونکہ جب تک کہ سر و گردن مکمل نہ ہوتے نچلا جسم دھلی نہیں سکتا ہے غسل ترکیبی. تو اگر بعد میں پتا چلا کہ بال رہ گئے, اس کا مطلب یہ کہ سر والا مظہرہ پورا ہی نہیں ہوا تھا, تو جتنا نچلا جسم دھویا گیا بیکار ہو گیا, صرف بالوں کو نہیں دھونا, بال کو دھو کے پورا نچلا جسم دھونا. اسی طرح سے اگر آپ غسل خانے سے باہر آنے کے بعد یہ یقین ہوا کہ سیدھا ہاتھ دھلنا رہ گیا, تو امام خمینی کے نزدیک دوبارہ جائیے غسل خانے, سیدھا ہاتھ دھوئیے, پھر سیدھا جسم تو ٹھیک سیدھا ہاتھ دھوئیے, پھر الٹا جسم آپ کو پورا کرنا پڑے, کیونکہ جب تک کہ سیدھا کمپلیٹ نہ ہوتا الٹے پہ آپ آ ہی نہیں سکتے. تو جب یہ ہاتھ رہ گیا تو الٹے پہ جو آپ آ گئے وہ آپ کا آدھا غسل غلط ہوا, لیکن آگاہ کوئی کہ یہاں آتا نہیں. آگاہ کوئی فرماتے ہیں بال اگر رہ جائیں تو بات جی, کہ بالوں کو دھونے کے بعد نچلا جسم پورا دھونا اس کا تو مظہر ہی نہیں آیا. سیدھا ہاتھ اگر رہ گیا بعد میں پتا چلا تو فقط سیدھے ہاتھ کو دھو لیجیے اور غسل خانے سے پھر باہر آ جائے, یہ الٹا جسم دھونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نچلا پورا جسم ایک ساتھ دھلتا, اس میں اگر کچھ رہ گیا فقط اسی کو دھو لیجیے. امام خمینی کہتے نہیں, نچلا جسم ایک ساتھ نہیں دھلتا, نچلے میں پہلے سیدھا کمپلیٹ ہو پھر الٹا دھلتا, تو سیدھے میں کمی کا مطلب ہے الٹا غلط ہو گیا. آگے کوئی کہتے نہیں سیدھا الٹا دونوں ایک ساتھ, کوئی بھی اس میں کمی رہ جائے بس فقط اسی کو پورا کر لیجیے, باقی آپ کا غسل صحیح. خدا کرے کہ میری بات آپ سمجھ پائے ہو اور یہ ساری گفتگو جنگل کی اذان کی مانند نہ ہو کہ جس کو کسی نے یا سنا نہیں یا سنا تو سمجھا نہیں. لیکن میرا بھی تو ایک مسئلہ تھا کہ اتنے اہم مسئلے جو توضیح نے دیے میں کیسے چھوڑوں, کیسے ان کو نظر انداز کروں. چنانچہ آپ کی گفتگو اتفاق یعنی تنظیم کے اعتبار سے بہت ہی بہتر گفتگو, میں میٹر کے اعتبار سے یا اپنی تقریر کے انداز کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, ترتیب کے اعتبار سے پوری ایک گھنٹے کی گفتگو اور صرف ایک مسئلے کی وضاحت کے, غسل جنابت میں جو شک ہوتے ہیں یا غلطی کی یقین ہو جائیں اس کا طریقہ کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ تقریر کا اعلان ابھی سے سن جائیے کہ آئندہ تقریر, تو آئندہ تقریر ہماری آخری تقریر ہے اس سال کی. سال کا مطلب جو اس درس کا سال ہوتا ہے, جو شوال سے شروع ہوتا ہے اور شعبان میں ختم ہوتا ہے, ماہ رمضان سے پہلے کا ایک جمعہ تو ہمیشہ ناغا ہوتا, وہ ایک صرف ایک جمعے میں ذاتی چھٹی لیتا ہوں, باقی جو چھٹیاں ہیں وہ کسی مجبوری سے ہوتی. تو آئندہ 17 شعبان یا 18 شعبان جو بھی ہو وہ درس ہوگا, اس کے بعد 24 شعبان کا جمعہ یا 25 شعبان کا جمعہ چھٹی ہوگی اور پھر رمضان آ جائے گا. لیکن رمضان میں بھی جان بخشی کا امکان نہیں ہے, بلکہ پورے مہینے میں آپ کے اوپر سوار رہوں گا آپ کے اپنے ان تمام مسائل کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی اس سے دلچسپی اور شوق ہو تو آخری تقریر کا عنوان آج ہی سن لیجیے تاکہ آپ فیصلہ کریں کہ آنا ہے یا نہیں آنا. آخری تقریر غسل جنابت کے باقی ماندہ مسائل تاکہ یہ چیپٹر رمضان سے پہلے مکمل. نمبر 2 خمس کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کو میں نے کئی دفعہ بتایا لیکن اس میں بہت بڑی غلطی میں نے دیکھی اور اس دن مجھے بہت تعجب کہ جب بعض صاحبان علم کو بھی میں نے اس مسئلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پایا, چنانچہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس کی وضاحت ہو جائے. نمبر 3 پردے کا ایک مخصوص مسئلہ جس میں آغا خمینی امکان یہ ہے کہ مرنے سے اپنی موت سے